أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں اللہ کے ہاں باز پوس ہوگی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے عہد و پیمان کی اہمیت. اس موضوع کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دین میں عہد و پیمان کی کیا حیثیت ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی. دوسرے حصے میں عہد و پیمان کی اہمیت کا انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے. اور اس کے تیسرے اور آخری حصے میں عہد و پیمان کو توڑنے کی سزا اور اس کا انجام دنیا اور آخرت میں کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عہد و پیمان کا دین میں تصور کیا ہے. جب عہد و پیمان کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ شاید آدمی نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے، یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اس سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھتی. لیکن دین اسلام میں عہد و پیمان کو، وعدے کو بڑا ہی اہم مقام حاصل ہے اور اس کی وسعت اور ہماگیری انتہائی اہمیت کی حامل ہے. وعدہ اور عہد یہ پوری زندگی کے معاملات پر حاوی ہے اور دین نے اس کو انتہائی اہمیت دی ہے. اس کے لیے جو اصطلاحات قرآن و سنت کے اندر عام طور پر استعمال ہوتی ہیں ان میں عہد، وعدہ، میثاق، معاہدہ، قسم اور حلف اور گواہی یا شہادت کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. عہد و میثاق کی علماء نے تین بڑی اقسام بالترتیب بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلے بندے اور رب کے درمیان جو عہد بندگی ہے اس کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہے. دوسرے نمبر پہ بندوں کے آپس میں وہ باہمی عہد و پیمان جن کو حلف یا قسم کے ذریعے سے پختہ کیا جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ ان وعدوں کی اہمیت ہے، اور تیسرے نمبر پہ عام قسم کے عہد و پیمان ہیں، خواہ وہ تحریری طور پر ہوں یا زبانی طور پر. لیکن ان سب کی اہمیت ہے اور سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کو جواب دہی کرنی ہے. عہد میں سب سے پہلا عہد جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست قرار دیا ہے، سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر ہے. اور آپ دیکھیے کہ عہد کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ عہد تمام انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت کیا تھا کہ جب یہ انسان سارے کے سارے ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس عہد کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے اس کی تمام اولاد کو نکالا اور ان کو اپنے سامنے اس بات پر گواہی لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تو اللہ فرماتا ہے کہ قالوا بلا شہیدنا، ان سب نے اس بات کی شہادت دی کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ لوگ قیامت کے دن یوں نہ کہہ سکیں کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے. یہ وہ عہد الست ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو ان کی پشتوں سے نکال کر ان سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ان کا رب ہے۔ حدیث میں اس عہد کا ذکر ملتا ہے، مسند احمد اور حاکم کی یہ روایت ہے کہ عرفہ والے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کے ہونے والی تمام اولاد کو نکالا، اپنے سامنے ان کو پھیلایا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شاہدنا، کیوں نہیں، ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو عرفہ کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے اس بات کی شہادت لی تھی۔ یہ پہلا عہد ہے جو بندوں نے اپنے رب سے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے۔ اکثر و بیشتر علماء اس عہد کو تمثیل کے بجائے حقیقت کے طور پر لیتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت ایسا ہوا تھا، اس لیے کہ قرآن اور سنت کے اندر اس کا صریحاً ثبوت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم سے اس بات کا عہد لیا۔ یہ بندے اور رب کے درمیان، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلا عہد ہے جس میں بندوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، یعنی خالق، مالک، آقا، حکمران، قانون دینے والا، بادشاہ حقیقی، حاکم مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کی حاکمیت میں کسی اور کو شریک مت بناؤ، وہی حاکم مطلق ہے اور وہی قانون دینے والا ہے، اسی کے قانون کے سامنے انسان کو جھکنا چاہیے، اور اس عہد کی بندے کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے کہ کیا اس نے اس عہد کو پورا کیا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد رکھو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اس عہد کو بھی یاد رکھو جس کا تم نے پختہ وعدہ کیا ہے جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ دل کے بیدوں کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جس عہد کا ذکر ہے، اس کے بارے میں بھی علماء اور مفسرین کی ایک رائے تو یہ ہے کہ اس عہد سے مراد بھی یہی عہد الست ہے، اور اسی عہد کی تجدید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے۔ اور اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب صحابہ کرام بیعت کرتے تھے تو اس بات کا عہد کرتے تھے کہ وہ ساری زندگی اللہ کی بندگی اور غلامی کریں گے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے، اور خدا کے بندے اور غلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرمان بردار بن کر زندگی بسر کریں گے۔ یہ ایک عمومی بیعت ہوا کرتی تھی، اور دوسری قسم کی بیعت ہوتی تھی بعض اوقات کسی خاص واقعے کی بنیاد پہ، یا بعض اوقات کسی خاص امر کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے۔ مثلا صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، تو ایسی بیعت جو ہے اس سے مراد ہے، ایک یعنی عمومی اور دوسری خصوصی۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو بیعت کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ سمینا و آتانا، تو اس آیت مبارکہ میں اس بات کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ لوگوں نے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد و پیمان کیے ہیں ان کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے، کہ اور اللہ کے ہاں اس کی ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی اور غلامی اور اس کی عبادت کا یہ عہد دو آیات کے حوالے سے جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی، اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کا عہد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیا ہے، اور یہ رسول کے ذریعے سے، مثلا اسی میدان عرفات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے عہد لیا، اسی مقام عرفہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر 125,000 کے اجتماع کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الا هل بلغتو، کہ لوگوں کیا میں نے اللہ کا وہ پیغام جسے پہنچانے کی میری ذمہ داری تھی اس کا میں نے حق ادا کر دیا، اور میں نے وہ پیغام تم تک وہاں حق ہو پہنچا دیا؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ انہوں نے بیک زبان اس بات کی شہادت دی کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا اور اب آپ بری ذمہ ہیں، آپ نے اس ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے۔ تب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی اس بات پہ گواہ رہنا اور یہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، اب جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو گویا کہ اب صحابہ کرام سے اس بات کا عہد لیا گیا کہ تم نے یہ پیغام اللہ کے ان بندوں تک پہنچانا ہے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا، اور صحابہ کرام کے واسطے سے پھر آج تک کی امت مسلمہ اور قیامت تک امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے، اور گویا کہ ان کا بالواسطہ یہ عہد ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے کہ اس دین کو انہوں نے اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، اور یہ اس امت کا فرض منصبی بھی ہے اور اللہ اور رسول کے ساتھ ان کا عہد بھی ہے۔ عہد کی ایک صورت کلمہ شہادت بھی ہے کہ جب آدمی شعوری طور پر مسلمان ہوتا ہے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کلمے کے دو حصے ہیں، پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار اور اس کی گواہی، اور دوسرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ تو اللہ کو الہ بنانے کا عہد بندہ کرتا ہے اس کلمے کے ذریعے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما اور اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قسم اور حلف جو ہے وہ بھی عہد کی ایک قسم ہے، یعنی جو عہد آدمی کرتا ہے، جو وعدہ آدمی کرتا ہے، جو میثاک اور اگریمنٹ آدمی کرتا ہے، اس پہ جب وہ اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھاتا ہے یا حلف اٹھاتا ہے تو گویا کہ اس عہد کو مزید پختہ اور مؤکد کر لیا جاتا ہے، اور اس عہد کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے افراد کے باہمی عہد و پیمان، خواہ وہ زبانی یا تحریری طور پر ہوں، خاندانوں اور قبیلوں کے درمیان اگر کوئی عہد و پیمان ہوں، جیسے جرگے وغیرہ بیٹھتے ہیں اور کچھ چیزیں طے کر لیتے ہیں، تو وہ عہد و پیمان جو طے ہو جاتے ہیں خواہ وہ زبانی طور پر ہوں یا تحریری طور پر، ان سب کی اہمیت ہے۔ اسی طرح پارٹیاں، جماعتیں اور تنظیمیں مل کر، سیاسی ہوں یا دینی ہوں، وہ آپس میں کوئی اتحاد بناتی ہیں، کوئی تنظیم بناتی ہیں، تو ان کا جن ایشوز پہ ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے وہ ایک عہد ہوتا ہے ان کے درمیان، اور اس عہد کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح حکومتوں اور ملکوں کے درمیان باہمی معاہدے ہوتے ہیں، اور وہ معاہدے غیر مسلم اور کافر حکومتوں اور حکمرانوں سے بھی ہو سکتے ہیں، ان کا پورا کرنا ہی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی مسلمان حکومت اور حکمران کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے ہوں۔ جیسے ہمارے پاکستان اور انڈیا کے درمیان مختلف معاہدے ہیں، پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے، سندھ تاس معاہدہ ہے، تو جو بھی معاہدے آپس میں طے ہوں ان کو پورا کرنا دونوں فریقوں کی ذمہ داری بنتی ہیں۔ اس طرح آجر اور اجیر کے درمیان، یعنی مالکان اور ملازمین کے درمیان جو عہد ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی ذمہ داری کا کام کر رہے ہوں، کسی کارخانے اور فیکٹری کے اندر ملازمت کر رہے ہوں، دکانوں اور ورکشاپوں میں کام کر رہے ہوں، تو مالکوں اور ملازموں کے درمیان جو عہد ہوتا ہے، جس کو ہم عرف عام میں اگریمنٹ کہتے ہیں، دونوں فریقوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس عہد کی پاسداری کریں اور اس کو پورا کریں، اور اس کی خلاف ورزی جو فریق بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی اسے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اب عہد و پیمان کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی مشہور و معروف حدیث منقول ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو اس خطبے میں آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے لا دین لمن لا امانت له، لا ایمان لمن لا امانت له، ولا دین لمن لا عہد له، جو شخص امانت داری اور دیانت داری نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جو بد عہدی کرتا ہے۔ لا دین لمن لا عہد له، بد عہدی کرنے والے انسان کا کوئی دین نہیں ہے، وہ بے دین ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام میں عہد کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے خطبہ مبارکہ میں اس حدیث مبارکہ کا ذکر ضرور کرتے تھے جس میں ارشاد فرماتے تھے کہ لا دین لمن لا عہد له، جو شخص وعدہ پورا نہیں کرتا، عہد کو پورا نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ بہاری اور مسلم کی روایت ہے جس میں حضور ارشاد فرماتے ہیں آیات المنافع کے ثلاثن وَإِن صَلَّ وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِم، منافق کی تین نشانیاں، تین علامتیں ہیں، وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اس کے باوجود اگر اس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں، اذا حدث کذبا جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا اؤتمن خانا جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، واذا وعد اخلف اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اگر یہ تین نشانیاں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ نماز روزے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے جانے کے باوجود وہ منافق ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوسری حدیث میں واذا وعد اخلف کی جگہ واذا عاهد غدر الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جب اس سے وہ کوئی عہد کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو عہد اور وعدہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کا ذکر کیا ہے اور ارشاد فرمایا اربعن من کن فیہ کان منافقا خالصا، اگر چار کسی چیز کسی کے اندر جمع ہو جائیں، چار صفات، تو وہ پکا منافق ہو جاتا ہے، اور اس میں ان تین کے ساتھ یعنی جھوٹ، بددیانتی اور بدعہدی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حاسم فجرا، جب اس کا کسی کوئی اختلاف اور نزاع ہو تو وہ گالی گلوچ، بد زبانی اور بد کلامی کرتا ہے، تو فرمایا کہ اگر یہ چار صفات کسی کے اندر، یہ چار خصلتیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ پکا منافق ہو جاتا ہے، الا یہ کہ وہ ان میں سے کسی خصلت کو چھوڑ دے، اس سے نجات حاصل کر لے، توبہ کر لے۔ تو نفاق جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایمان کی ضد ہے، اور بد عہدی نفاق کی ایک علامت بیان کی گئی ہے، اور بد عہدی کو لادینیت قرار دیا گیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دین و ایمان اور ایفا عہد کا بڑا قریبی تعلق ہے۔ ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان حقیقی ہو، اس کو کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ بد عہدی وعدہ خلافی کبیرہ گناہ اور دین و ایمان کے منافی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو آیت مبارکہ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو، وعدے کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں قیامت کے دن تم سے ضرور باز پرس ہوگی۔ کتنی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن تم سے عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ تو کیا ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی فکر ہے کہ جو اس نے اللہ سے وعدے کیے ہیں، جو اللہ کی مخلوق سے عہد کیے ہیں، کیا وہ ان کو پورا کر رہا ہے؟ اور اگر پورا نہیں کر رہا ہے، بد عہدی کر رہا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ خدا کے سامنے اس کا کیا جواب دے گا؟ ایمان اور عقیدہ توحید کو بھی ایک عہد قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے مالوں اور جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، گویا بندے اور رب کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ کیا معاہدہ ہوا ہے؟ کہ بندہ جس نے شعوری طور پر ایمان اور اسلام کو قبول کیا ہے، اس نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ میں نے اپنے مال اور جان کو اللہ کے ہاں فروخت کر لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ واپس لوٹایا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اس کے پاس۔ تو یہ بھی بندے اور رب کے درمیان ایمان گویا کہ ایک عہد ہے۔ اور ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید جو ایمان کی بنیاد ہے، عقیدہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ عقد سے بنا ہے، عین قاف دال۔ عقد کس کو کہتے ہیں؟ اگریمنٹ کو کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا عہد ہے جو بندے اور رب کے درمیان، عقیدہ توحید، کہ میں توحید کے تقاضوں کو پورا کروں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بندہ پڑھتا ہے، جو کہتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ عقیدہ توحید بندے اور رب کے درمیان ایک پختہ عہد ہے۔ اور عقیدہ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ عقد سے بنا ہے، اور اسی سے عقدہ بھی بنا ہے۔ عقدہ کہتے ہیں گرا اور گانٹھ کو۔ تو گویا کہ یہ وہ عہد ہے جو ایک گرا یا گانٹھ کے طور پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرتا ہے، اس کو پختہ عہد کہا جاتا ہے عقیدہ توحید کو۔ تو اس عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں، اور اس کی بندگی اور غلامی پوری زندگی کرنی ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مطالبہ اور تقاضا کرتا ہے، اور اسی بندگی اور غلامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ شعوری طور پر کلمہ پڑھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اللہ کی بندگی اور غلامی کے سوا میں زندگی بھر کسی اور کی بندگی اور غلامی نہیں کروں گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اور رہبر اور رہنما بنا کر اور ان کے پیچھے جو ہے ان کی اتباع اور اطاعت میں زندگی بسر کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے وعدے مسلمانوں سے کیے ہیں وہ مشروط ہیں. کس بات سے مشروط ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, تم نے جو وعدے میرے ساتھ کیے ہیں تم ان وعدوں کو پورا کرو, تو میں نے جو وعدے تمہارے ساتھ کیے ہیں میں بھی ان وعدوں کو پورا کروں گا. یعنی جو اللہ سے ہم نے بندگی کا عہد کیا ہے, جس کو آپ عہد الست کہہ لیں, یا وہ عہد جو ہم نے شعوری طور پر اسلام کو قبول کر کے کلمہ توحید پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے, اس عہد کو اگر ہم پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دنیا کے اندر سربلندی اور سرفرازی کے وعدے جو تم لوگوں سے کر رکھے اور اس امت سے کر رکھے میں بھی ان وعدوں کو پورا کروں گا. لیکن جب نہ رہ سکے بندے اپنے وعدوں پہ قائم تو خدا پاک کے وعدے بھی ٹلتے جاتے ہیں. جب بندگی اور غلامی سے ہم انحراف کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو وعدہ ہم سے کر رکھا ہے کہ دنیا کے اندر سربلندی اور سرفرازی تمہیں نصیب ہوگی, اس کے بجائے جب ہم اس کی بندگی اور غلامی کا قلادہ اپنے گلے سے نکال کر کسی اور کی بندگی اور غلامی کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ بدعہدی کیا ہے؟ یہ منافقت ہے. تو اللہ سے جو ہم نے عہد بندگی کیا ہوا ہے اس کی خلاف ورزی گویا کہ منافقت ہے, اس عہد سے انحراف ہے, جس کے نتیجے میں دنیا میں انسان کو مختلف قسم کی سزائیں ملتی ہیں. عہد و پیمان کی اہمیت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں بہت ساری آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے. ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ, اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم اس سے کوئی عہد و پیمان کرو. جو بھی عہد و پیمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم نے کیا ہے اس کو پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, اور اپنی قسموں کو یعنی عہد و پیمان کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑ ڈالو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا, جبکہ تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہو. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاہد بنا کر آدمی کوئی وعدہ کرتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضامن بنا لیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جس معاملے میں تم نے اللہ کو ضامن بنا لیا ہے اس وعدے کو تم پورا کرو. ان اللہ یعلم ما تفعلون, جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یعنی کوئی آدمی اللہ سے کیے ہوئے یا بندوں سے کیے ہوئے کسی عہد کو توڑ ڈالے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. دوسری اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, جس آیت کا ترجمہ ہے, اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا, اور اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ اور فریب کے لیے استعمال مت کرو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے برتر ہو جائے. اس آیت کے ذریعے اللہ تمہیں آزما رہا ہے. انما یبلوکم اللہ بہ, گویا کہ عہد کوئی بھی جو بندوں نے اللہ سے کیا ہے اس عہد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو امتحان لینا چاہتا ہے, بندوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے, تو یہ امتحان کا ایک ذریعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ایک دوسرے سے کوئی عہد کر لو تو پھر اس عہد کو پورا کرو, اس کو نبھاؤ, اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی نیت سے اس عہد کو مت توڑ ڈالو. آگے ایک آیت کے اندر ارشاد فرمائے, اور تم اپنی قسموں کو باہمی دھوکا کا ذریعہ نہ بناؤ, پھر تو تمہارے قدم مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تم کو سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا ولکم عذاب عظیم, بد عہدی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت سخت عذاب دیں گے. کتنی وعیدیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا دی کہ اگر تم بد عہدی کرو گے, تم عہد کو توڑو گے, تم وعدے کی خلاف ورزی کرو گے, عہد و پیمان کرنے کے بعد اس کے خلاف عمل کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں بھی اس کی سنگین سزا دے گا. آگے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اپنے عہد و پیمان کو थोड़े से मोल के बदले मत बेच डालो। इन्नमा इंदल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अल्लाह के पास जो कुछ है वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम कुछ जानते हो। यहाँ इस बात की ताकीद की गई है कि थोड़ा सा मुआवजा लेकर अल्लाह से किए हुए ऐद व पैमान को मत तोड़ डालो। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा मुआवजा मिले तो ऐद व पैमान को तोड़ सकते हो। ये जो बात इरशाद फरमाई तो इसमें मुफस्सरीन ने लिखा है कि गोया इसका मतलब ये है कि अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़कर आदमी जितना बड़े से बड़ा मुआवजा भी लेगा वो अल्लाह से किए हुए अहद के मुकाबले में थोड़ा ही होगा। इसलिए फरमाया कि दुनिया में जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है उसके इवज़ में तुम अल्लाह तबारक व तआला से किए हुए अहद बंदगी और गुलामी को मत तोड़ो। अब आप देख लीजिए कि यहूद नसारा ने यह किया कि उनके जो उलमा थे, उनके जो पेशवा थे, अगर उनसे किसी को गलत किस्म के फतवे की ज़रूरत होती थी तो वो गलत फतवे दुनियावी मफादात की खातर दे देते थे और अल्लाह के दीन के अंदर तहरीफ कर डालते थे। और आज भी अगर हम मुसलमानों में अपना हाल देखें तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिल जाएंगे जो दुनियावी मफादात की खातर अल्लाह ताला से जो ऐद बंदगी उन्होंने कर रखा है, वह ऐद अलस जो उन्होंने कर रखा है, जो मीसाक अल्लाह ताला ने उनसे पुख्ता बांध रखा है, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं और मखलूक को गवाह बनाकर जो हल्फ उन्होंने उठाए होते हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी करने से गुरेज नहीं करते, जो पुख्ता कस्में खाकर उन्होंने ऐद किए होते हैं उसको भी तोड़ डालते हैं, उसकी भी परवाह नहीं करते। कितना बड़ा गुनाह है और कितना बड़ा जुल्म है, इसकी अल्लाह तबारक व ताला के हाँ हमें जवाबदेही करनी पड़ेगी। अल्लाह फरमाता है मा इंदुकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, जो कुछ तुम्हारे पास है वो ख़त्म होने वाला है और जो अल्लाह पे पास है वो बाकी रहने वाला है। यानी तुम अल्लाह से या किसी अल्लाह की मखलूक से किए हुए पुख्ता अहद को जब तोड़ डालोगे तो उसके बदले में जो मफाद तुम हासिल करोगे वो मिटने वाला और ख़त्म होने वाला है, जबकि अल्लाह के पास जो अजर व सवाब है वो बाकी रहने वाला है। लिहाजा उस बाकी रहने वाले फ़ायदे की खातर ये फ़ानी और ख़त्म होने वाला मफाद कतन हासिल ना करो, ये बड़ा खसारे का सौदा है। नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो मोमिनीन की पसंदीदा सफ़ात बयान की हैं उनमें से एक सिफ़त ये भी है وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا آهَدُوا, कि जब वो मोमिनीन किसी से कोई अहद करते हैं तो उसको ज़रूर वफा करते हैं, उसको ज़रूर पूरा करते हैं। तो ये गोया के मोमिनीन की एक इंतहाई अहम सिफ़त है कि जब कभी वो किसी से कोई वादा करते हैं या उन्होंने अल्लाह से जो वादे किए हुए हैं वो उनको पूरा करते हैं और कभी अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा इस मामले में क्या है, आप देखिए कि सुलह हुदैबिया के मौका पर जब ये मुशरिकीन मक्का के साथ मायदा ज़बानी तौर पर तय हो गया है और अभी वो तहरीरी सूरत उसने इख्तियार नहीं की है, मुशरिकीन मक्का की जेल से एक आदमी जो कैदी था भागकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर हाजिर हो गए, हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कैफियत देखी, सख्त मगमूम हुए, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जो मायदा था उसके अंदर एक शिक ये भी थी कि मक्के से अगर कोई मुसलमान भागकर मुसलमानों के पास आ जाएगा तो उसको वापस मक्का वालों के हवाले कर दिया जाएगा। अगरचे मायदा अभी तहरीरी तौर पर तय नहीं हुआ, ज़बानी बातचीत हो गई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम इस बात पर अहद कर चुके हैं, हम उस अहद की पाबंदी करेंगे, अबू जंदल तुम वापस जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे अभी तहरीरी तौर पर मायदा तय नहीं हुआ था लेकिन ज़बानी बातचीत हो चुकी थी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम ईफ़ाए अहद के पाबंद हैं। ये वो उस्वा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमारे सामने आता है। और अगर दो फरीकों के दरमियान, ख्वाह वो दो ख़ानदान हों, दो कबीले हों, दो अफराद हों, दो हुकूमतें हों, कोई अहद और कोई मायदा हो, तो एक फरीक अगर उस अहद को तोड़ डाले तो दूसरे फरीक को भी हक पहुँचता है کہ اب وہ اس عہد کو ختم سمجھے. جیسا کہ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا, جب مشرکین مکہ نے اس معاہدے کو خلاف ورزی کر کے توڑ ڈالا اور پھر انہوں نے ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ بھیجا اس عہد کی تجدید کے لیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ مشرکین کی طرف سے پہل ہوئی تھی اس معاہدے کو توڑنے کی, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کی تجدید نہیں کی. تو جب ایک طرف سے عہد کی خلاف ورزی ہو جائے, اس کو توڑ ڈالا جائے, تو فریق ثانی کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس عہد کو, اس وعدے کو, اس میثاق اور اس ایگریمنٹ کو کالا دم سمجھے. اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کرتے ہیں, اگر اس عہد کو انسان توڑ ڈالے, اس کی خلاف ورزی کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بد عہدی کی دنیا اور آخرت میں کیا سزا ملتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے, لیکن سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا کھول کر بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے دونوں گروہوں نے, یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو پختہ عہد کیے تھے ان کو توڑ ڈالنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس کس طرح کی سزائیں دی. میرے بھائی اور بزرگو, اگر ہم بھی اپنا جائزہ لیں تو باعثیت قوم پاکستان کے حصول کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر اس بات کا پختہ عہد کیا تھا کہ جو خطہ زمین پاکستان کی صورت میں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ زمین کا حصہ اگر ہمیں مل جائے تو ہم خدا کو بار بار گواہ بنا کر اللہ اور اللہ کے بندوں سے سامنے اس بات کا عہد کر چکے ہیں. ہمارے آبا و اجداد اس بات کا عہد کر چکے ہیں کہ ہم اس زمین میں اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے, خدا کی شریعت کو نافذ کریں گے. تو گویا یہ اللہ کے ساتھ ہم نے پختہ عہد کیا تھا. تو بنی اسرائیل نے جو اللہ سے عہد کیے تھے ان کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا سزائیں دی, قرآن کے اس آئینے میں ہمیں اپنے آپ کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے اور اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا چاہیے, اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آج ہم انہی سزاؤں کے اندر مبتلا نہیں ہیں جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی ہیں. مثلا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ, ان کے اس نقض عہد کی وجہ سے کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی. سب سے پہلا نقد عہد جو انہوں نے اللہ سے بندگی اور غلامی کے عہد کیے تھے, جب اس کو توڑ ڈالا تو سب سے پہلا رد عمل اس کا اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ خدا نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے, اس کے فضل سے, اس کی عنایات سے, اس کی نظر کرم سے انسان یا گروہ یا قوم یا امت اس کو دور پھینک دیا جائے. یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا, اور وہ اس درجے تک ہوا کہ ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ کئی مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راہ پر چلنے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا, یعنی بنی اسرائیل, یہودی. تو ہم روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے نقش قدم پر اور ان کے راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نقش قدم پر چل کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں. لیکن آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو اللہ کی رحمت سے دوری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج جو ہمارے ملک میں جو ہمارا حال ہے, ظالموں کا اور جابروں کا تسلط, کیا یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا نتیجہ نہیں ہے؟ زلزلے ہیں, آندیاں ہیں, طوفان ہیں, باہمی خانہ جنگی ہے, قتل و غارت گری ہے, اور ایک دوسرے کی عزت اور آبرو اور احترام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم نے بدعہدی کی ہے, اگر بنی اسرائیل اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے تو ہم کوئی اللہ کے چاہتے ہیں کہ وہی کام ہم کریں جو بنی اسرائیل کریں تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات کی جو ہے وہ بارش ہو؟ کیسے ہی ہو سکتا ہے؟ خدا کا قانون تو سب کے لیے ایک ہی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کر لینے کے بعد پھر توڑ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ کون سا برا گھر؟ جہنم۔ یہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے کی سزا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اسی سورہ مبارکہ میں، اسی آیت مبارکہ میں، فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ کے بعد اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ اس بد عہدی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پتھروں کی طرح سخت کر دیا۔ یہ دوسری سزا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بد عہدی کی بیان فرمائی ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کی اس سختی کے بارے میں ارشاد فرمایا کل حجارت او اشد کا سوا، ان کے دلوں کی سختی ایسی ہے جیسے پتھر ہوتے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل ہو گئے۔ یہ حال بنی اسرائیل کا ہو گیا، تو کیا ہم سنگ دل نہیں ہیں؟ ہمارے دل پتھر نہیں ہو گئے؟ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر ایک فرد اور انفرادی حیثیت سے آپ دیکھیں تو ہماری سنگ دلی کی یہ انتہا ہو گئی ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا گلا کاٹتا ہے، یا ایک جانور کی طرح اس کو ذبح کرتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے کر کر کے جو ہے اس کا قیمہ بنا کر بوری میں ڈالتا ہے اور اس کا منہ بند کر کے پھینک دیتا ہے، اور دوسرے دن اخبارات کے اندر بیانات آتے ہیں کہ بوری بند لاش فلاں جگہ سے ملی۔ یہ صفاقی کی انتہا ہے۔ دلوں کے اندر یہ سختی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ یہ سرزمین ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ یہاں تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے، جو لا الہ الا محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں تیری شریعت کو نافذ کریں گے۔ اس بدعہدی کے نتیجے میں اگر بنی اسرائیل کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو سکتے تھے تو ہمارے دل بھی اسی طریقے سے سخت ہو گئے، رحم دلوں سے ختم ہو گیا ہے۔ اور اگر حکومتی سطح پہ آپ دیکھیں تو اس صفاقی اور سنگ دلی کی انتہا ہو گئی ہے کہ مدرسوں کو مسمار کیا جاتا ہے، اور وہاں جن بچوں اور بچیوں کے ہاتھوں میں قرآن پاک ہوتے ہیں ان کو بم پھینک کر جلا دیا جاتا ہے، ان کی صورتیں مسخ ہو جاتی ہیں، وہ کوئلہ بن جاتے ہیں۔ اور ہمارے اخبارات، ہمارے ٹی وی، ہمارے ریڈیو نے اس بات کی شہادت دی جو ہماری سنگ دلی کی انتہا تھی کہ قرآن کریم کے اوراق اسلام آباد کے گندے نالوں کے اندر جو پانی کے اوپر بہتے ہوئے پائے گئے، اور انسانی اعضا ان نالوں کے اندر بہتے ہوئے ملے ہیں۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، بیگنا مرتوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، کسی کی تمیز نہیں کی جا رہی ہے۔ وہ خواتین، وہ بچے، جو اور وہ بوڑھے لوگ جن کو ایک جہاد کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع فرمایا کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کسی بچے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی بوڑھے شیخ کے اوپر جو ہے وہ دست درازی نہ کی جائے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ قلوبہم قاسیہ، فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں خدا سے بد عہدی کے نتیجے میں، یہ آج ہمارا حال ہے۔ اللہ مسلمان کی تعریف یہ بیان فرماتا ہے کہ اشدہ علی الکفار رحماء بینہم، مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ کفر کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوتا ہے لیکن آپس میں بڑا رحم دل ہوتا ہے مسلمان۔ آج اس آیت کا الٹ ہو گیا نا، کیوں ایسا ہوا؟ اس پہ غور کرنا چاہیے نا۔ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے خدا سے کیے ہوئے بندگی کے جتنے عہد تھے ان کو توڑ ڈالا، تو ہم نے اگر اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ ڈالے ہیں تو اس کے نتیجے میں آج یہ کیفیت ہے جو ہمارے اوپر مسلط۔ اللہ فرماتا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان کی تعریف کیا بیان کی گئی؟ کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ آج نہ ہمارے ہاتھ سے دوسرے کی عزت محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے دوسرے کی عزت اور آبرو اور خون محفوظ ہے۔ تو اللہ سے اس کیے ہوئے عہد کو توڑنے کے نتیجے میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि बनी इसराइल युहर्रिफून अल्कलिमा अम मवादेही, अल्लाह तबारिक व ताला की कलाम के अंदर उन्होंने तहरीफ कर डाली, और खुदा की किताब के अंदर जो मानी और मफहूम थे उसको कुछ से कुछ कर डाला। हमने अल्लाह की किताब के अंदर उस तरीके से तहरीफ तो नहीं की कि जिस तरीके से बनी इसराइल ने की थी। कुरान अपनी असली सूरत में मौजूद है, लेकिन हकीकत यह है कि अमली तौर पर हम भी कुरान और सुन्नत के अहकाम से मुनहरफ हो गए हैं। कुरान और सुन्नत की ताजीरात और उसके अहकाम, हलाल और हराम के जो कवायद और जवाबत उसने बनाए हैं, आज हम मुसलमान उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है। तो एक तरह की तहरीफ का इर्तकाब तो हमने भी किया है। ये नतीजा है अल्लाह तबारक व ताला से बदहदी और बेवफाई का। उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वनसू हज़्ज़ मिम्मा ज़ुक्किरु बिही, अल्लाह ने जो उनको अपनी रहमत से दूर फेंक दिया था या बदहदी के नतीजे में जो उनको सजा मिली, उसका एक जिक्र अल्लाह ने यूं भी किया है कि वनसू हज़्ज़ मिम्मा ज़ुक्किरु बिही, जो नसीहत उनको की गई थी उसको उन्होंने बुला दिया और पसे पुश्त डाल दिया, उसका एक बड़ा हिस्सा वो बुला बैठे। यानी अल्लाह ने अपनी किताब के जरिए से जो नसीहत उनको की थी उन अहकामात को उन्होंने पसे पुश्त डाल दिया। जैसा कि पिछले दर्स के अंदर भी मैं ये वजाहत कर चुका हूँ कि कुरान अल्लाह कुरान में अल्लाह ताला ने उन लोगों की मिसाल दी है कि मसलुल्लज़ीन हुम्मिलुत्तौरा तसुम्म लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु असफारा। उनकी मिसाल ऐसे है जिन लोगों को तौरात दी गई, उसका हामिल बनाया गया, लेकिन उस अमानत का उन्होंने हक अदा नहीं किया, तो उनकी मिसाल उस गधे की सी है जिसके ऊपर किताबें लदी हुई हैं। आज हमारा हाल क्या है? क्या अल्लाह की किताब हमारे लिए भी उसी तरह बोझ नहीं बनी हुई है? हम इस अल्लाह की किताब से किस किस तरीके से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं? यहूद और नसारा की खुशनूदी हासिल करने के लिए नसाब में से जहाद वाली आयात और जिनमें यहूद और नसारा की मजम्मत मौजूद है उनको खुरच खुरच कर निकाला जा रहा है। अब तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, गुज़श्ता साल का आपको इल्म होगा कि हमारे छोटी क्लासों के निसाब में से इस्लामियात में जो नमाज का तरीका था उसको भी निकाल दिया गया। हुक्मरानों ने उसकी वजह यह बयान की कि इसमें जो नमाज का तरीका है, मुसलमान मुख्तलिफ तरीकों से नमाज पढ़ते हैं, कोई हनफी है, कोई शाफी है, कोई अम्बली है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, तो इसकी वजह से इख्तलाफ पैदा होता है, इसलिए नमाज के तरीके को भी इस्लामियात से दीनियात से खारिज कर दिया गया। यानी गोया कि हमारे हुक्मरान बड़े खैरख्वाह हैं कौम के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिताए हुए तरीके से, तो इख्तलाफ और इंतशार पैदा हो रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरान कौम को मुत्तहिद और मुत्तफिक करना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने नमाज का तरीका भी दीनियात से और इस्लामियात से निकाल दिया। अब यहूद नसारा की खुशनुदी हासिल करने के लिए उनके बस में नहीं है, वरना वो इस कुरान को भी नऊज़ बिल्लाह कहीं दफन करने के लिए तैयार बैठे हुए। ये नतीजा है अल्लाह तबारिक व ताला से बदहदी का। हमने तो अल्लाह से ये ऐद किया था कि इस कुरान को जिंदगी का दस्तूर बनाएंगे, हमने उस कुरान को ही पसे पुश्त डाल दिया। तब हमें खुद सोचना चाहिए कि किस किस सूरत में हमें अल्लाह तबारिक व ताला की तरफ से सजाएं मिल रही हैं और हम जिन हालात से दो चार हैं। खाना जंगी है, फाशी और यानी बेहयाई का एक सैलाब है, और हराम खोरियाँ हैं, सूद खोरियाँ हैं, कत्ल व गारतगरी है, किसी की इज्जत और आबरू, दीन और ईमान कुछ भी महफूज नहीं है। ये अल्लाह ताला से की हुई बदअहदी की सज़ा है जो हमें मिल रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम बाहसियत कौम भी और बाहसियत फ़र्द भी अल्लाह ताला की तरफ रजू करें, उस ऐद को वफा करने के लिए और उस ऐद को पूरा करने के लिए, उस ऐद को ताबे, उस ऐद को जो है वो अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह की मखलूक के सामने पूरा कर दिखाने के लिए हम अमलन कोशिश करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है वो हम दोबारा उसके मुस्ताहिक बन सकें। इसके बाद अगली आयत मुबारक है जिसमें नसारा के मुतल्लिक अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वमिनल्लज़ीन क़ालू इन्ना नसारा, बनी इसराइल के ग्रोह में से दूसरा ग्रोह है जो ये कहता है कि हम नसारा हैं, अखज़ना मीसाकहुम, अल्लाह फरमाता है कि उनसे भी मैंने एक पुख्ता अहद लिया था, एक वादा उन्होंने भी किया था, उसको अल्लाह ताला ने मीसाक पुख्ता अहद का नाम दिया है, फनसू हज़्ज़ मिम्मा ज़ुक्किरु बिही, उन्होंने भी उस नसीहत को जो अल्लाह ताला ने उनको की थी और जो मीसाक और अहद अल्लाह से उन्होंने किया था उसको तोड़ डाला, फ़ाग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामत, अल्लाह फरमाता है कि उस बदअहदी के नतीजे में जो नसारा का ग्रोह है اس کے درمیان ہم نے باہمی بغض اور عداوت ڈال دیا اور قیامت تک ان کے درمیان باہمی بغض اور عداوت ہے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ایک دن آئے گا کہ اس سب کا انجام ان کے سامنے رکھ دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں کے جو دو گروہ ہیں ان کا آپس میں بہت شدید اختلاف ہے عقیدے کے لحاظ سے، لیکن اسلام دشمنی میں آج وہ بالکل ایک دوسرے سے مل گئے ہیں، بلکہ صرف عیسائیوں کا نہیں بلکہ عقیدے کے لحاظ سے، اپنے دین و ایمان کے لحاظ سے یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن آج وہ بالکل ایک جگہ کھڑے ہیں، اکٹھے ہیں اور ان کے مفادات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور وہ مل کر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے وہ آگ اور پانی کی مانند ہے، لیکن اسلام دشمنی میں وہ سب اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالا۔ آج ہمارے دلوں میں جو بغض اور عداوت ہے اور جو خانہ جنگی ہے اور جو گوپ بندیاں ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم دست و گریبان ہیں، یہ اس بات کا سبب ہے کہ اللہ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی نصیحت، قرآن کریم کو ہم نے بھی پسے پشت ڈال دیا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو میرے اس نصیحت سے، جو میرے اس درس عبرت سے منہ موڑ لے گا، اعراض کرے گا، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ آج ہماری زندگی تنگ ہو چکی ہے، اس کا سبب اللہ کی کتاب سے انحراف ہے۔ ایک اور مقام پہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعہدی کی ایک سزا یہ بیان کی ہے کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کی ضد ہے نفاق، اور نفاق کی جو بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بدعہدی ہے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں میں نے نفاق ڈال دیا اس دن تک کے لیے جس دن ان کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، یعنی قیامت تک کے لیے۔ کس سبب سے؟ بما اخلف اللہ ما وعدو ہو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی وجہ سے، وہ بما کانو یکذبون، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ دو باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں، ایک جھوٹ اور دوسری بدعہدی، جس کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر نفاق کا روگ اور مرض پیدا کر دیا ہے۔ اور نفاق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو نفاق کے مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، عہد کی یہ اہمیت ہے جو ان آیات اور احادیث کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئی ہے کہ عہد ہم کو پورا کرنا دین اور ایمان کا حصہ ہے، اور بدعہدی لادینیت اور منافقت ہے، خواہ وہ عہد اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہو، عہد بندوں سے ہو، تحریری طور پر ہو یا زبانی طور پر ہو۔ عہد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم سے باز پرس ہوگی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو، وعدے کو وفا کرو، پورا کرو، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہیں جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام جتنے بھی وعدے اللہ سے، اللہ کے بندوں سے کیے ہیں، ان کو وفا کرنے کی توفیق دے، بدعہدی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔